بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر مدحته قائلون ولا يأتي نعمات القادون ولا يربي الحقين بتغدون الذي لا يدركه بعد الحلم ولا ينال في غيث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا معد موجود ولا وقت محدود ولا عدل ممدود فترى الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته ولقد بالسفيرين ودان حربه وافضل الصلاه والسلام واكمل التهجد والفكران على النبي المؤيد والرسول المقدم والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين اللهم صل على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقضى حجة القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ہماری گفتگو جیسا کہ آج اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن موضوع پر رہی جسے اب سے کم از کم دو دن پہلے ہونا چاہیے، لیکن حیا مادا کی مصروفیات کی وجہ سے آج موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا. یعنی آج کی یہ بچے آئے اور تاریخ کے موضوع پر آگے بڑھے. قرآن کریم کی جس آیت سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، اس میں یاد ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، سمندروں میں کشتیوں کے بننے میں اور بادل زمین اور آسمان کے درمیان موجود، ان تمام چیزوں کے اندر ہر اس قوم کے لیے نشانی جو عقل رکھتی اور اپنی عقل کا استعمال کرتی ہے. اسی لیے دن میں ہماری گفتگو توحید کی موضوع پر شروع ہوئی اور گزشتہ مہینوں کی مشق میں بات اس مقام تک پہنچی کہ توحید ایسا عقیدہ کہ جس کا انکار نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے. یہ دوسری بات ہے کہ زمانے کا ماحول، زمانے کی باتیں، زمانے کے عادات انسان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے خدا کا اقرار نہ کریں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے پر دیکھنے اور سمجھنے کی ذہنت ہی گوارا نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو شخص ذرا سے بھی فکر کرتا اور ذرا سا بھی تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا کہ ناممکن ہے کہ وہ خدا کے تصور سے نہ حاصل ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس کے ذہن میں تصور خدا نہ پیدا ہونے کا. ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ یہ دو عقیدے، ایک توحید کا عقیدہ اور ایک رسالت کا عقیدہ، یہ دو عقیدے ایسے عقیدے ہیں کہ جو آج کل دنیا کی ہر قوم میں، اس دنیا کے ہر گروہ میں، اس دنیا کی ہر معاشرے میں اور ہر سوسائٹی میں نظر آئیں. ایک یہ عقیدہ کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کے سامنے ہمیں پہچانے سے جھکانا، اور ایک یہ عقیدہ کہ ہم براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، درمیان میں ایک وسیلے پر رکھنا ضروری. اسی لیے اگر آپ ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں پر رہنے والے ان ویسی لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ علم، تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی کے سامنے وہ پریشانی ضرور چھپاتے. یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کم سہن کی وجہ سے سورج کے سامنے جھک جائیں، چاند کے سامنے جھک جائیں، لیکن کسی نہ کسی کے سامنے جھکیں گے ضرور. اور اگر کل پر اگر آپ افریقہ کے ان تاریخ جنگلات کے اندر پہنچ جائے گی تو جہاں سورج کی ایک کرن تک نہیں پہنچتی ہے، تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انسان اپنی پریشانی کسی نہ کسی کے سامنے جھکانے پر مجبور ہے اور جھکاتا ہے. اور یہی عقیدہ ہے توحید و عقیدہ کہ سارے جنگل شخص کی زبان سے نکلتا اور ایک مرتبہ نہیں بار بار نکلتا، البتہ نکلتا اس وقت ہے کہ جب مصائب اور آرام کا شکار کہ جب دوسری زندگی میں وہ وقت آتا ہے کہ ایک طرف برطانیہ شکست کھا رہا ہے, دوسری طرف روس شکست کھا رہا ہے, تیسری طرف فرانس شکست کھا چکا, اور اس وقت تینوں ممالک رمیلا کے صدر وچاروں مل کر بیٹھتے ہیں اور طے یہ پاتا ہے کہ اس نئے منصوبے کے مطابق عمل کیا جائے تو منظر ہے خدا کی زبان سے جس نے اپنی مملکت کی سرحدوں کے اوپر بھی اعلان کرا دیا کہ کائنات میں کوئی خدا ہے یا نہ, لیکن ہماری سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس میں خدا کا نکال باہر پھینکا گیا, اس سرزمین کے اندر بیٹھ کر اس کی زبان سے نکلا کہ خدا کرے کہ منصوبہ کامیاب ہو جائے. وہی روایت فتحمان جو آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ جب کر رسول اللہ خدا کو ثابت کیجیے, امام نے جواب یہ دیا تھا کہ اگر کوئی فیکٹری میں بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے اور بھی سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے, بھی سمندر کے اندر تیری لگتی چیز چیز جاتی ہے کہ مرنے کے قریب ہے, کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے چاروں طرف اتنے حالات میں یہ بتا رہے ہیں کہ مرنا یقینی ہے, موت یقینی, لیکن ذہن میں کیا یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید بھی کسی نہ کسی طرح موت سے بچ جائے, شاید کوئی نہ کوئی تجھے موت سے بچا لے. کہا کہ جب کر رسول اللہ یقیناً ایسا خیال تو آتا ہے, امام نے کہا کہ بس وہی تصور تیرے خدا ہے اور وہی جس کے بارے میں تیرے ذہن نے کہا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود جبکہ ظاہری اعتبار ظاہری اعتبار سے کوئی بچانے والا نہیں بچا سکتا ہے, چاروں طرف سمندر کا پانی ہے, کشتی ڈوب چکی ہے, ساحل سمندر سے دور ہے, کوئی دیکھنے والا انسان موجود نہیں, اس وقت بھی میرے ذہن میں خیال میں آنا کہ شاید کوئی بچانے والا ہمیں بچا لے, تو یہی خدا کا تصور ہے, تو یہی تو یہی تصور ہے خدا اس کارن کے نیچے یہ زندہ نکلوا دیتا ہے کہ خدا کرے ہم کامیاب ہو جائیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تصور ہے خدا ہر ایک کے ذہن کے اندر موجود, اور جو صبح کا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ تصور خدا کو اگر آپ سب سمجھنا چاہتے ہیں تو تمام سائنسدان اور تمام فلسفی جو سب پاس یا علت اول قرار دیتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز دوسری چیز سے پیدا ہوئی, سمجھنا انسان بندر سے بنا, بندر کسی اور چیز سے بنا, وزیر کسی اور چیز سے بنی, اس طرح سلسلہ چلاتے چلاتے سمجھ جاتے ہیں کہ پانی کا کرتے پانی بگا وہ آسمانوں سے برسا, اور اس طرح ہر چیز کو دوسری چیز میں بنایا, جہاں تک کہ آخر انتہا ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز تھی جس کو کسی نے نہیں بنایا اور باقی تمام چیزیں کسی کو بجلی میں آئی. اگر اسی مقام پر پہنچ کر انسان غور کر لے تو ذہن کے اندر جو پسندہ بیٹھ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں ایک ایسی علمت افضل ہے, ایک ایسی فرض کاج ہے کہ جس سے تمام کائنات کا سلسلہ چلا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا اور اسی نے باقی تمام چیزوں کو تخلیق کیا. اور ہماری گفتگو ابھی آتی ہے کہ چاہیے تصور صحیح ہے یا غلط, لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ذمہ داری صرف مسلمان کی نہیں ہے کہ وہ خدا کو ثابت کرے, بلکہ غیر مسلم کی یہ ذمہ داری ہے, خالی خدا فرض کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خدا کے نہ ماننے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خدا کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا تو ہمیں یہ بتائے کہ کائنات کیسے بنی, کائنات کیسے وجود میں آئے گی, لیکن ہمیں جواب دیتے دیتے ایسے مقام پر دے جاتا ہے جہاں اس کی فکر جواب دی جاتی ہے اور کہتا ہے دیکھ میں سر ایک مادہ تھا اور اس مادے کے بعد ایک ایک گھنٹے اس کو تمام چیزیں سنجی چلی گئی, تو ایک ایسی آخری حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا چاہے دنیا کا کوئی شخص ہو. اسی لیے قرآن نے کہا کہ پھر نہ ہی شخص کافر سما واضح الگ, یا اس اللہ نے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا نہیں, اسے تو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ نام اس کا مادہ رکھ سکتے ہیں, نام اس کا نیچر رکھ سکتے ہیں, نام اس کا آپ اتفاقات رکھ سکتے ہیں, کوئی نام رکھے, نام سے مطلب نہیں کام سے مطلب ہے. تصور آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ آپ ایک چیز کی مزید سے وجود پا کر دوسری تمام چیزیں ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی چلی گئی, ساری گفتگو یہ ہے کہ وہ ایک جو چیز اس کی مدد سے اس کے بہت دوسری چیز نکلی ہے یا اس نے دوسری چیز کو بنایا ہے اور دوسری چیز کو پیدا کیا ہے. یہ گفتگو کا سب گزشتہ کا پہلو اب یہاں سے ہماری مقام آگے ہماری گفتگو آگے بڑھے کہ یہاں تک کی بات تو ہر ایک مانتا ہے, آپ کا کیسا ہی دوست ہو, جہریا ہو, کیمرسٹ ہو, خدا کو نہ ماننے والا ہو, اس سے اتنا تو آپ تسلیم کروا سکتے ہیں کہ اگر خدا کو نہ بھی مانے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر چیز میں اپنے سے پہلے ہر چیز دوسری چیز سے نکلی ہے, وہ اپنے سے پہلے کسی چیز سے نکلی, وہ اپنے سے پہلے کسی چیز سے نکلی, یہاں تک کہ آخر میں کیسا مادہ ہے, آخر میں کیسی طاقت ہے, آخر میں کیسی فضت ہے کہ جس سے تمام چیزیں نکلی, جس سے تمام چیزیں نکلی ہیں اور خود وہ چیز کسی سے نہیں نکلی, کسی کو ہم خدا کہتے ہیں, کسی کو ہم مالک کائنات کہتے ہیں, کسی کو ہم اللہ کہتے ہیں اور دوسروں کے تمام کو دور رکھتے ہیں, دوسروں کے اختلاف جو ہو سکتا ہے یا صرف اس چیز سے اوپر کے چار جو چیز یہ سب سے پہلی چیز ہے. کیا وہ چیز بالکل میدان تھی, کیا وہ چیز بالکل بےحد تھی, کیا وہ چیز بغیر کسی طاقت اور قدرت کی تھی, جس طرح آج ایک چیز سے خود بخود دوسری چیز وجود میں آتی, کیا اس چیز کی بھی یہی صفت تھی کہ اس نے کائنات کے اندر موجود اور خود بخود اس سے کوئی اور چیز نکل کے آ گئی, یا نہیں اس کے پاس طاقت بھی, اس کے پاس اختیار بھی تھا, اس کے پاس علم بھی تھا, اس کے پاس کتنی صلاحیت بھی تھی کہ وہ دوسری چیزوں کو فائدہ کر سکے, اختلاف سے دوسری شکایت کر رہے اور چھوٹی چیز کی ایک مثال ہم نے دے دی, ایک مرتبہ اس کا پھر ارادہ کرتے ہوئے اپنے موضوع بتاتا ہوں کہ اگر آج ایک شخص آپ سے یہ کہ معمولی ایک شخص آپ سے یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر برنارڈ نے جس نے دل کی تبدیلی کا آپریشن کیا, میں نہ دل کے بارے میں کچھ جانتا تھا, میں جسمانی اعضاء کے بارے میں کچھ جانتا تھا, میں جس انسانی کی حقیقت سے آگاہ تھا, تو آپ اس مرتبہ اس شخص کا مذاق اڑانے لگیں گے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص دل کا فیل کرے اسے یہی پتا نہ ہو کہ دل کا فنکشن کیا ہوتا ہے, اسے یہی پتا نہ ہو کہ دل کس طریقے سے بنتا ہے, کس طریقے سے کام کرتا ہے. جب اس کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی تو وہ دل کا فیل کر ہی نہیں سکتا ہوں. اور یہی فرق ہے ایک ماہر امراض قلب اور ایک عام انسان. ہمارا آج دل کا فیل نہیں کر سکتے اس لیے جو اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں, اور وہ دل کا فیل کرتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا. تو جب آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ تصور کرنے کو تیار نہیں جس نے دل بنایا نہیں, صرف ایک بنے بنایا دل کو نکالا ہے, دوسرے صحیح دل کو وہاں داخل کیا, اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ دل کی صاف سے آگاہ نہیں, یا جس نے انسانی میں دل کے مقام سے آگاہ نہیں, اسے یہ نہیں پتا کہ دل کس طریقے سے جس نے انسانی کے ساتھ دل کے کام کرتا ہے, آپ اس کو نہیں مانتے, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دل کی صاف سے بھی آگاہ, وہ دل کے کام سے بھی آگاہ, اور وہ چیز سے بھی آگاہ ہے کہ دل کس طریقے سے جس انسانی میں جا کر ایڈجسٹمنٹ پیدا کرتا ہے, کس طرح وہاں جا کر موضوع ہو جاتا ہے, مطابق ہو جاتا ہے. تو جب دل کو تبدیل کرنے والے کو سلسلے میں آپ یہ ماننے کو تیار نہیں, وہ جس نے دل کو پیدا کیا جو خالق دل ہے اس کے بارے میں کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے باپ سے کہیں, بالکل اس کے باپ سے کہیں کہ نہ کوئی مقصد ہے, نہ کوئی منصوبہ ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ اس کے سامنے کوئی تصور ہے اور اس نے کوئی بنا دیا ہے. یقیناً یہ کسی انسان کے اپنے پاس نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی. یہ دوسری بات ہے کہ انسان تسلیم نہ کرنا چاہے. آج گرمی کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے, یہاں تک کہ ایمان کے پاس بھی ہر گرمی کا علاج نہیں. اسی لیے روایت یہ ہے جب امام علی رضا علیہ السلام جب ہمارے آخر ایمان کے سامنے اب تھوڑی سی گفتگو اس کے بعد خشک ہو جائے گی, سائنسی مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا ہو سکتا ہے کہ بجائے درد کے کسی ایسا لگے کہ جیسے تاریخ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے لیکچر سن رہے ہیں, اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ شروع کے اندر بہت بڑا واقعاتی انداز میں آگے بڑھے اس بات کے بعد کا نقطہ سمجھ میں آسانی رہے. ہر گھرنے کا علاج کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن پہ یہ خیال آتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں صحیح اور حقیقت ہیں تو لوگ پھر خدا کو مانتے کیوں نہیں, لوگ خدا کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں, لوگ خود ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں جو خدا کو ماننے کے بعد ان کے سرم کے اوپر آ جاتی ہے, اور اگر وہ ذمہ داری نہ ہو تو پھر خدا کو تسلیم کر دیں گے, کسی کو کوئی انکار ہار موجود نہیں. تو ہاں اب گرمی اگر ہے خود اگر ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. آج میں نام کا معروف آ گیا اور ابھی چند ہفتے پہلے زیادہ ایمان کے سلسلے میں متاثر علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنتے آئے ہوں کہ جب یہودیوں کا سب سے بڑا عالم راسل چالو, یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا خلاف ہوتا ہے راسل چالو, وہ آیا محمود رشید کے دربار میں ساتھ آخر ایمان سے مناظرہ تھا, اس کا تبدیلی مناظرہ, لیکن ابتدا میں مناظرہ کے جس طریقے سے تھا کہ آخر ایمان اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتے, تم پیغمبر خاتم النبیین کی نبوت کو نہیں مانتے, تو کتنا بتا دو کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو کیوں مانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے ایسی عجیب و غریب باتیں ہمارے سامنے پیش کی جیسے کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا, چمکتا ہوا ہاتھ تھا, اجتہا تھا کہ جو خطا سے بن جاتا تھا, دریائے نیل کا شدافتا ہو جانا, ایک پہاڑی پتھر سے بارہ چشموں کا نکلنا, یہ سارے بازی میں غریب باتیں پیش کی جو کسی عام انسان کے پاس میں نہیں, اس لیے ہم موسا کا خدا کا پیغمبر مانتے. ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں آپ لینا کہ کیا جو عجیب و غریب باتوں کو پیش کرے گا تم اسے خدا کا پیغمبر مان لو گے؟ جواب دیا کہ ہاں یقیناً ہم اسے خدا کا پیغمبر مان لیں گے. آخر ایمان کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ نے بھی اس سے زیادہ عجیب و غریب باتیں پیش کی کہ کوہنی کو بالکل صحیح کر دیا, گھر کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا, مردوں کو زندہ کر دیا, نابینا کو آنکھیں دے دی, حضرت عیسیٰ نے بھی اس قسم کی نظریات کی ہیں تو مردوں کو نہیں مانتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ایسا حضرت عیسیٰ کے نظریات ہم نے دیتے نہیں ہیں تو سنیں, اس لیے ہم موجودات کو نہیں مان سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں یقین نہ. آج ایمان سوال کرتے اگر یہی بات اگر یہی بات ہے تو گوبا کے نوٹبے تم نے اپنی آنکھوں سے کب دیتے ہیں، یہ بھی تو کسی سنانے والے نے سنائے، اور اگر خالی سنی سنائی بات پر یقین نہیں تو موسا کو مانو، موسا کو مانو، اور اگر سنی سنائی بات کو مان سکتے تو جتنا موسا کے نبیدار بتانے والے ہیں اتنے موسا کے نبیدار بتانے والے، تو اب جب ہوتا ہے آخر میں یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک موسا کی نبوت ثابت نہیں، موسا کی نبوت ثابت ہے، یہ سنا ایمان ہے، جب صحیح سے نہیں مانتا تو آپ نے ایمان کی زبان سے بھی جملا یہی نکلا کہ بس خود نے صرف بتانا پھیتا ہے اور صرف نہیں سمجھ سکتے، تو ہر دھرم کا ایمان تو ایمان کے پاس بھی موجود نہیں، خدا کے پاس بھی موجود نہیں، لیکن بات ہو رہی کہ آپ پھر سے اس طریقے سے سنیں کہ ہاں جو کچھ حقیقت ہمارے سامنے آئی جب اس کے اوپر غور کر کے چلیں گے، اب ساری بات یہ کہ کیا یہ ممکن کہ جب سائنسدانوں کا ایک ہمارے ذہنوں کے اندر پھیلایا ہوا تصور ہے، اس کی وجہ سے وہ اس چیز سے تو مان لیتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ایک موٹر سے ہوئی، ایک مادے سے ہوئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بخود دوسری چیز سے پیدا کیا، تیسری چیز نے خود بخود دوسری چیز سے پیدا کیا، تیسری نے چوتھی سے پیدا کیا، پھر پانی بنا، پانی سے پودے بنے، پودے سے جانور بنے، ایسے جانور جو آدھے پودے سے آدھے جانور تھے، پھر وہ جانور کشتی کے اوپر آ کر مکمل جانور بنے، پھر بندر بنا، پھر انسان بنے، مجھے ایک سلسلہ وہ بناتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ماسی چیز ہے، وہ اگر بے علم بھی ہو، بے طاقت بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ خود بخود دیش سے دوسری چیز بنتی چلی گئی۔ آج کی ہماری گفتگو صرف کسی ایک موضوع پر ہوگی کہ کیا یہ سائنسدانوں کی وہ بات کہ جس کو تقریباً سب نے سجا دیا، لیکن ہمارے عوام جو کہ ہمیشہ زمانے کے سو دو سو سال جی کے چلتے ہیں، اس لیے اسی عقیدے کو اب تک ذہنوں میں رکھا ہوا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دلیل بالکل صحیح دلیل، لیکن کیا جدید سائنس کی روشنی یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنے، بندر سے انسان بنے، کیا یہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے؟ یا یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں، بندر کسی اور نے بنایا اور انسان بالکل علیحدہ بنا، سارا مسئلہ یہی پسند ہو جاتا۔ سائنسدانوں کی تمام تر طاقت، پرانے سائنسدانوں کی تمام تر طاقت اس بات کو ثابت کرنے میں کہ جس کا پیٹرو کہہ لیجیے آپ، چارلز ڈارون تھا جس نے نظریہ ارتقا پیش کیا، وہ نظریے کی اس نظریے کی بنیاد سے انسان بندر سے بنا، بندر کی جوہر سے بنا، وہ جو ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگر اس عقیدے کو صحیح مانا جائے، اس کے نتیجے میں یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ جو سب سے پہلے والی تھی، جو سب سے پہلے والا میٹر تھا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور اس نے جو دوسروں کو بنایا تو بغیر علم کے بنایا، خود بخود ایک سے دوسری چیز بنتی چلی گئی۔ لیکن اگر جدید ترین طریقے سے مانا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو تبدیل ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ بندر ہو سکتا ہے، انسان بن جائے، انسان ہو سکتا ہے ترقی کر کے کچھ اور بن جائے، لیکن جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو تبدیل ہو جائے۔ صرف ایک طریقہ ہے ان کے پاس اس ناممکن کو ممکن تسلیم کرنے کا، لیکن اس طریقے کا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں، بلکہ اتنا فریدہ ہے سنجادہ، اور یہ کیوں ناممکن ہے؟ اس کی وجہ ایک جدید علم آج کل دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، جینیٹکس ہے، جس کی بنیاد یہ کہ ایک شخص کے جتنے بھی عادات ہوں، اخبار اور فسائل ہیں، وہ دوسرے اس کی اولاد میں کس طرح سے منتقل ہوتے ہیں۔ اور ڈارون نے یہ ثابت کیا تھا اپنے زمانے میں 19ویں صدی میں کہ انسان اور کائنات کی ہر چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، کائنات کی ہر چیز ترقی کر رہی ہے، ارتقا کر رہی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے، دوسری سے تیسری بنتی ہے، اور ایسا عمل خود بخود ہوتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایسا عمل خود بخود ہوتا ہے، ایک چیز ترقی کرتے کرتے دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی کے بعد ایک اور سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کا نام مینڈل، اور بدقسمتی یہ تھی کہ مینڈل آسٹریا کا رہنے والا تھا، چنانچہ اس کا نظریہ برطانیہ میں چھپا اور چھپنے کے بعد گہرے معروف کسانے، کسی نے اس کو نہ پڑھا، نہ توجہ دی، پڑے محدود حلقے نے اس کو پڑھا، لیکن 30-35 سال کے بعد اس نظریے کی طرف لوگوں کی توجہ، جب ڈارون کے نظریے کی خرابیاں لوگوں کے سامنے پہنچی، تو اس مینڈل کے نظریے کی طرف لوگوں کی توجہ، اور آج مینڈل کے نظریے کو بالکل صحیح مانا جاتا اور اس بات کو سب نے تسلیم کر دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور میں تبدیل ہو جائے، ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، جب تک کوئی باہر سے طاقت آ کر عمل نہ کرے، اس وقت تک ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایکسٹرنل فورس کو تقریباً تمام سائنسدانوں نے تسلیم کیا، اب وہ ایکسٹرنل فورس یہ بیرونی طاقت ہے کیا تھی کہ جو ایک جانور کو دوسرے جانور میں تبدیل کرتی ہے؟ یہ ہماری گفتگو کے سامنے آئے، گفتگو تھوڑی دیگر، لیکن ذہن میں یہ گھستا رہے کہ کس چیز کی ہم وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری تمام تر گفتگو کا مرکزی نحاس اور عنوان یہ ہے کہ کیا ایک چیز سے دوسری چیز کا جو تصور آج کل موجود ہے، جو صحیح ہے یا غلط، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز پھر بہت تقسیم ہو کر دوسری چیز بن جائے یا یہ ناممکن ہے؟ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ہمیں مستقبل کرنا ہے. جس پر ہماری گفتگو آج ہے اور تھوڑی سی صرف گفتگو ہے لیکن انتہائی اہم گفتگو اور یہاں کے علاوہ عام زندگی میں بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے. اب سارا کا سارا زور اس وقت جینیٹک کے اوپر ہے اور پاکستان میں ہم اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی. یہ ہے کیا چیز ویکسین تقریب. اس علم کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت کے آباد و اخبار ایک نسل کو دوسرے نسل میں کس طرح جاتے ہیں. اور اس علم کے اندر یہ بات طے شدہ کہ ہر انسان کے پھلیوں اس میں انسانی چھوٹے چھوٹے پھلیوں سے مل کر بنا. یہاں پر سائنس کے کچھ طالب علم ہیں تو بات آسانی کو سمجھ لیں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سائنس سے کوئی واسطہ نہیں تو ان کی وضاحت کے لیے ہم بہت ہی مختصر گفتگو میں رکھیں گے, زیادہ پیچیدگی میں نہیں جائیں. جس میں انسانی چھوٹے چھوٹے پھلیوں سے مل کر بنا, چھوٹے چھوٹے بہت پھلیاں ہیں جس کے اندر زندگی موجود ہے اور انہیں سے مل کر جس میں انسانی بنا. تمام زندگی یا پھلیاں جو ہے تقسیم ہوتے رہتے ہیں, ایک سے دو بنتے ہیں, دو سے چار ہوتے ہیں, چار سے آٹھ ہوتے ہیں. یہ عمل ہوتا رہتا جس سے جس میں انسانی نشو نما پاتا رہتا. لیکن دوسری طرف ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں اس کے اندر جو ہماری توانائی تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں پھلیے ٹوٹتے رہتے ہیں اور مردہ ہوتے رہتے ہیں. تو اب ہر وقت جس میں انسانی میں دو عمل جاری ہے, نئے پھلیے بنتے رہتے ہیں, پرانے پھلیے ٹوٹتے رہتے ہیں. انسان کی زندگی کے تین الگ الگ دور, بچپنے کا, جوانی کا, بڑھاپے. بچپنے کے دور میں نئے پھلیے بنتے زیادہ ہیں اور ٹوٹنے کا عمل, اور پھلیے بنتے کم ہیں اور بنتے زیادہ. یہاں پر ہم بطور مثال اگر دن میں پچاس پھلیے نئے بنے, پہلے پچاس تھے, پچاس سے سو ہو گئے, پچاس سے سو پھلیے بنے, سو پھلیے بن گئے اور مریں گے پچاس, تو بنیں گے سو, مریں گے پچاس, تو زندہ پھلیوں کی تعداد, بننے والے پھلیوں کی تعداد زیادہ. جوانی میں جا کر کیا ہوتا ہے کہ جتنے پھلیے نئے بنتے ہیں اتنے ہی پھلیے بڑھتے ہیں. اگر سو پھلیے آج نئے بنے تو سو پھلیے آج بن جائیں گے, بنا کے بالکل بیلنس برابر رہتا ہے. اب بچپنے میں جو کہ نئے پھلیے زیادہ بنتے ہیں اور پھلیے مرنے کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. زندہ پھلیے پیدا ہونے والے پھلیے زیادہ ہیں, مرنے والے پھلیے کم ہیں, جس لیے انسان کا جسم بڑھتا رہتا ہے اور مسلسل نشو نما اور گروتھ ہوتی رہتی ہے. جوانی میں جا کر بیلنس ہو جاتے ہیں, جتنے پھلیے بن رہے ہیں اتنے ہی پھلیے ختم ہو رہے ہیں, سنا کے جس میں انسانی ایک حالت میں پھیل جاتا ہے تقریباً جاری اعتبار سے. اور بڑھاپے کے اندر جا کر یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے پھلیے بڑھ جاتے ہیں, پیدا ہونے والے پھلیے کم ہو جاتے ہیں, جس لیے انسان کی ہر طاقت گھٹنے لگتی ہے, جسمانی طاقت کم ہونے لگتی ہے. اب ہر پھلیے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے ہر پھلیے کے اندر تصویر ہوتی ہے, جس کے اندر دانے ہوتے ہیں, ان دانوں کا نام ہے. اب تیز جوڑے ہوتے ہیں ہر پھلیے کے اندر تصویر. تصویر میں ایک چیز ہوتی ہے ہر انسانی پھلیے کے اندر. شاید بات سمجھنے میں بڑا دقت ہو رہی ہو کہ ایک انسانی پھلیا, اس پھلیے کے اندر خدا نے تیز تصویر کے جوڑے رکھے, تصویر جلدی تازے جیسے کچھ جوڑے ہوتے. اب ہم زیادہ پیچیدہ نام نہیں لینا چاہتے ورنہ بات بلاسی چلی جائے. ہر انسانی پھلیے کے اندر تین تین ہزار دانوں کی تقریباً تقریباً اندازہ لگایا گیا, اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں, تین تین ہزار دانوں کی بنی ہوئی ایک تصویر ہوتی. ان دانوں کا نام جین ہے اور انہیں سے ان میں جینیٹک بنا. تین تین ہزار دانوں کی ایک تصویر ہوتی ہے, ایک تصویر کا جوڑا ملتا ہے. اس طرح تیئیس جوڑے ہر ایک انسانی پھلیے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور تیئیس جوڑے ہیں, اس لیے کوئی تعداد ہوگی سو سے اچھی آئی. اب یہ تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے جانوروں کے اعتبار سے. بطور مثال یا صرف چاہیے مثال, جب دس چیزیں بنتا رہے تو اس کے اندر یہ بیس ہوں گے تعداد. اس تصویر کے دانوں کی تعداد, ان تصویروں کی تعداد انسان کے اندر تیئیس کے جوڑے, صرف چالیس ہوتے ہیں, تیئیس کے جوڑے ہوتے ہیں. اب کسی تصویر کی تعداد سے ایک جانور دوسرے جانور سے مختلف ہوگا. انسان میں تیئیس ہیں, بندر میں دس چیزیں بیس ہوں گے, گھوڑے میں پندرہ ہوں گے, گدھے کے اندر دس ہوں گے. تو دس یا پندرہ یا بیس یا تیئیس کسی اختلاف سے ایک جانور دوسرے سے مختلف ہو جاتا. جن میں انسان بنا, یہ گھوڑا بنا, یہ گدھا بنا, جس کے اعتبار سے جن میں تصویر کے دانے, یہ تصویریں, تصویر جیسی چیز, تاجے جیسی چیز, تو جو ہر انسان کے خرید میں موجود, یہی ایک جانور سے دوسرے جانور سے علیحدہ کر دی. تیئیس جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے کی جو تصویریں ہوتی ہیں اس کے اندر تین تین ہزار چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. اسے تصویر کے دانے کو مانے. اب ان میں سے ہر دانے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, مطلب ایک دانے کا تعلق انسان کے حد سے, ایک دانے کا تعلق انسان کے رنگ سے، ایک دانے کا تعلق انسان کے جسم کی بڑھنے سے یا پھیلاؤ سے، غرض یہ کہ ہر تصویر کے اندر جو مختلف دانے ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کی مختلف چیزوں کو بناتی اور دماغ دے رہے ہیں. ہر یہ تیزی جوڑے ہیں ہر پلیے کے اندر ان تصویروں میں. اب جب ایک پلیا تقسیم ہو کر دو پلیے میں پھولتا ہے، دو پلیے بنتے ہیں، تو ان تیز میں سے ہر ایک اپنا ایک تعدی پیدا کر دیتا ہے. چنا کے نئے تیز بزنس میں آتے ہیں جو دوسرے پلیے کے اندر چلے جاتے ہیں. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا تو اس وقت مادہ کے تیزیز جو ہوتے ہیں جو جوڑا ہوتا ہے تیز کا، اس میں سے صرف ایک آتا ہے یعنی کہ آتا ہے پورا تیز کا جوڑا، ایک جوڑا ہے جس کے اندر پورا جوڑا تھا جس کے اندر 3,000 دانے کی جو تصویر ہیں ان میں سے ایک ایک تصویر آتی ہے مادہ کی طرف سے، اور نر کی طرف سے جو نمید آتی ہے اس کے اندر بجائے پورے جوڑے کے صرف تجویز دو دو تصویریں جاتی ہیں. یہ تجویز پہلی تصویر مرد کی جائے گی عورت کے بچیدانی کے اندر، اور وہاں عورت کی طرف سے جو عورت کے پیٹ میں مادہ کے پیٹ میں بندہ ہوتا اس کے اندر بھی جو تجویز تصویر کے جوڑے نہیں ہوں گے بلکہ اکیلی اکیلی تصویر. اب یہ دونوں ملیں گے تو ملنے کے بعد جو نیا پلیہ وجود میں آئے گا جو بچہ ہوگا اس کے اندر تجویز باپ کی طرف سے آنے والی تصویریں، تجویز ماں کی طرف سے آنے والی تصویریں، پھر تجویز پیج کا ایک جوڑا بن گیا. اب باپ کی آدھی خصوصیات اس کے اندر پہنچی، ماں کی آدھی خصوصیات اس کے اندر پہنچی. تو میرا خیال ہے کہ ان تصویروں کا ہر دانا ایک انسان کی خصوصیات کو بناتا، آنکھیں کیسی ہوں، کان کیسے ہوں، رنگ کیسا ہو، ہڈیاں کیسی ہوں، قد و قامت کیسا ہو، ان سب کا تعلق انہی دانے سے. تو اب یعنی تصویریں مل کر انسان کی تمام تر نشو نما کو، تمام تر صاف کو، تمام اسٹرکچر کو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناپے انسانی جسم کی جتنی بھی صاف اور تحصیلت یہ بناتی ہیں جو سیالی تصویریں جس میں بہار میں 3,000 دانے ہوتے ہیں. اب ان میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ مرد کی صرف تیزی تصویریں جاتی ہیں اور مادہ کی تیزی تصویریں موجود ہوتی ہیں، دونوں تیزی تیز مل کر صرف سیالی تصویریں بنا لیتی ہیں، لیکن آدھی باپ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، آدھی ماں کی طرف سے آئی ہوتی ہے، اور اس میں سے ہر ایک دانے کی صرف خصوصیت ہوتی ہے. تو جدید یہ آدھی چیزیں دیکھا عام طور پر یہ بلا ماں کی طرف سے باقی ہے، آدھی دل باپ کی طرف سے، ظاہری اعتبار سے نہیں اندرونی اعتبار سے، لیکن یہ اندرونی باپ کے اعتبار سے. یہ ایک بہت مختصر کا خاکہ جو کس طریقے سے کسی جاندار کو خدا نے بنایا. انسان کے اندر بھی یہی چیز ہے، گھوڑے میں بھی یہی چیز ہے، گدھے میں بھی یہی چیز ہے، بندر میں بھی یہی چیز. تو اب سائنسدانوں کا اس بات پر اتفاق، تمام کے تمام سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی تصویر کے انسانوں میں تبدیلی پیدا نہ ہو. اب یہ ناممکن ہے کہ فرض کیجیے ایک شخص بندر ہے، بندر میں انسان بن گیا، وہ چینج نہیں ہو سکتا جب تک جو بندر کے ذریعے میں 40 تصویریں تھی ان تصویروں کے اندر کوئی چینج نہ آ رہا تھا. کیونکہ تمام تر انسان کا سر، لیکن آپ پاؤ، میدا، دل، یہ سب سے سب بنتے ہیں انہیں تصویر کے گانے کی مدد. اب اگر بندر کے انسان بننا تو ضروری یہ ہے کہ بندر کے اندر جو تصویر کے گانے تصویریں موجود ہے 40 ان تصویروں کے ان کے اندر کوئی تبدیلی آؤں تب وہ چینج ہو کر انسان جیسی تبدیلیں بنے اور پھر بندر انسان بنے. اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ایک جانور دوسرا جانور بنے. لیکن اس پر بھی سب کا اتفاق کہ خود بخود تصویر کے ان دانوں خود بخود ان تصویروں نے کوئی چینج آئی نہیں سکتی. ڈارون کا ایک نظریہ تھا اور وہ نظریہ یہ تھا کہ زمانے کے ماحول کے اعتبار سے ایک چیز اپنے آپ کو بدل کر دوسری چیز بنا لیتی. مطلب وہاں درخت پھولے پھولے بنا کے اس نے بار بار اتر کر اپنی جگہ حاصل کرنا پڑتی تو بار بار اتلنے کی وجہ سے وہ جانور تبدیل ہو کر گراف بن گیا. کیونکہ بار بار اتلنے کی ضرورت پڑی اس لیے اس کی فصل لمبی ہوتی چلی گئی تاکہ اتلنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور اس کی آگے کی ٹانگیں اتلنے میں آگے کی ٹانگیں کام آتی ہیں، آگے کی ٹانگیں اس کی بہت لمبی ہوتی چلی گئی اور پیچھے کی ٹانگوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ اتنی ہی رہی تھی جتنی پہلے. اگر آپ کو کوئی فکر ہے خوراک کا دھوکا ہوگا تو بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ خوراک کی آگے اور پیچھے کی ٹانگیں ڈارون کے نظریے کے مطابق بالکل برابر ہے، لیکن بعد میں کیونکہ آگے کی ٹانگوں کو زیادہ کام پڑا تھا اونچے اونچے درختوں سے غذا حاصل کرنے سے، اور اس کے علاوہ خوراک کے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں، اس لیے خوراک کی اگلی ٹانگیں لمبی ہوتی چلی گئی ماحول کے مطابق، بردن لمبی ہوتی چلی گئی کیونکہ ماحول اس چیز کا مقصد ہی تھا، ماحول کا سہارا کے طور پر اس کی بردن لمبی ہو تاکہ وہ غذا حاصل کرے اور اپنی زندگی بتا سکے، جناتے اس نے کہا کہ دوسرا جانور تھا تبدیل ہو کر خوراک بن گئے، لیکن آج کے استعمال کر سائنسدان اس چیز پر متفق ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ عام جانور اپنے ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ ان تبدیلیوں کے اندر تبدیلی نہ ہو جو ہر جانور کے پلے میں موجود ہے، اور یہ جو تبدیل ہر جانور کے پلے میں موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے لاکھوں سال گزر جائے یا کروڑوں سال گزر جائے یا اربوں سال گزر جائے، ہاں ایک طریقہ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بیرونی طاقت عمل ہے، کوئی باہر سے طاقت آئے اور ان تقسیمات کو بگاڑ کر رکھے، ان کے نظام کے اندر خلل ڈال دے، مگر خط سے لمبا کرنے کا جو دانا ہے وہ دانا توڑ دیا جائے ختم کر دیا جائے، تو اب یہ ممکن ہے کہ جو جانور پیدا ہو اس کا خط لمبا نہ ہو بلکہ اس کا خط چھوٹا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے خلیے میں جو 46 تقسیمیں موجود ہیں ان کا ایک خاص نام ہے، لیکن وہ خاص نام بتائیں گے ان کے بعد آپ رکھ جائیں گے کہ ابھی تقسیم کا لفظ کافی ہے، ان شاء اللہ آئندہ گفتگو جب بات یہاں سے آگے بڑھے گی اور بہت قریب ہم قریب بات آگے بڑھنے والی ہے، جو کہ 18 کے بعد آئندہ کا جمعہ اس کے بعد والے جمعے کے اندر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا ہمارے گفتگو پھر اس مسئلے پر ہوگی، لیکن جس ایک مسئلے کو ذہن میں بتا رہے تو ان سب کے جوابات کا ان سب کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ان کے نزدیک خود بخود ایک سے دوسری چیز کم ہے، آج کی تمام سائنس متفق ہے اس بات پر کہ خود بخود ایک چیز سے کم از کم ایک جاندار سے ایک جاندار سے دوسرا جاندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے حلیے کے اندر موجود ان تصویروں کے اندر کوئی چینج نہ لائی جائے، اور ان تصویروں کے اندر خود بخود کوئی چینج نہیں آ سکتی ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کوئی بیرونی طاقت عمل کرے، اور اب اس کے بعد اختلاف ہو گیا سائنسدانوں خود سائنسدان کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیرونی طاقت عمل کرے گی اور اس تصویر کا ایک دانہ بھی اپنی جگہ سے بگڑ جائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، نئے پیدا ہونے والے جانور میں تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ یہ جانور جس کی تصویر کے ایک دانے میں کسی بیرونی طاقت میں خلل ڈال دیا یہ جانور سانس ہو جائے گا، یعنی اس کی اولاد پیدا نہیں ہوگی اور اس کی نسل کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، یعنی پھر فرد محال ایک مرد اس مرد کے ہر خلیے میں وہ 46 تصویریں موجود، اب اگر کسی طاقت کی مدد سے ایک تصویر کو بھی خراب کر دیا گیا بگاڑ دیا گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس تصویر کے بگڑنے سے بعد میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر وہ خصوصیات ختم ہو جائیں، مثلاً جس تصویر کو بگاڑا گیا وہ تصویر ہم کے متعلق تو ایسا نہیں ہوگا کہ بعد والی اولاد میں رنگ جو ہے اس کا بدل جائے، بلکہ کہتے جو ہیں اکثر سائنسدان کہ جس کی ایک تصویر بگڑ گئی اب اس کے یہاں مزید اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اب اس کی اولاد کا سلسلہ اسی ایک تصویر پر ختم ہو کر رہ جائے گا، تو ایک بڑے طبقے کا یہ خیال جس کا تو سب متفق کہ ان 46 تبدیلیوں میں جب تک سے تبدیلی نہ ہو اس وقت تک ایک جانور دوسرے جانور کی یا ایک چیز دوسری چیز کی شکل اختیار نہیں کر سکتی، اور یہ 46 تصویریں ایک انسان کو انسان بناتی، اگر 46 کی یہ 45 رہ جائے تو انسان بندر رہے گا انسان نہیں بنے گا، کب بنے گا انسان جب اس کے اندر یہ پوری 46 تصویریں اور یہ ہر انسان میں ہوں گی، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا سفید سام مہذب مہذب آدمی، افریقہ کا رہنے والا سانا ہبکی، چین کا رہنے والا درد چینی، دنیا کے جتنے انسان ظاہری اعتبار سے تبدیلی ہوگی لیکن اندر ہر ایک 46 تبدیلی ہوں گی، اب اس پر سب کا اتفاق یہ دو نقطے آج ہمارے گفتگو کا اختتام اور ان شاء اللہ اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھے، اب وہ کچھ مرحلہ ختم ہو گیا جو اس کا نتیجہ نکلنے والا وہ ان شاء اللہ ہماری آئندہ تقریر میں آئے گا، تو 46 تبدیلیوں اتفاق ہے کہ جب تک کہ اتنے تبدیلی نہ پیدا کی جائے اس وقت تک کوئی جانور دوسرے جانور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور اختلاف کے جس بات میں تو چاہے یہ ممکن ہے کہ ان تبدیلیوں کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جائے، اس پر اتفاق ہے کہ کوئی ان تبدیلیوں کے اندر جب تک کہ تبدیلی نہ ہو ایک جانور دوسرا جانور نہیں بنے گا، اور دوسری جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خود بخود ان کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ دو باتیں متفق ہیں، اب تیسری بات اس میں اختلاف لیکن اختلاف کو مان لیں تب بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایک ایکسٹرنل فورس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ان تقسیمات کے اندر چینج کر کے ایک سے دوسری چیز بناتی ہے، تیسری چیز یہ اس میں اختلاف
اس سائنسدان کہتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی بیرونی طاقت عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد ان تدبینات میں سے ایک تدبیر کو ختم کر دے, اس کے نتیجے میں آپ تصویر بنے گی وہ انسان نہیں رہے گی, کیونکہ انسان میں 44 تصویریں ہونا چاہیے, اب بچ گئی 45 اور 45 کی وجہ سے ایک چیز بن سکتی اور بڑی اور سید کا یہ خیال کیونکہ ناممکن, بلکہ ایک تصویر کو اگر آپ ختم کریں گے ہٹا دیں تو وہ شخص وہیں پر اپنی نسل ختم کر دے گا, اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور کسی نئی چیز کے اس کے پیدا ہونے کا انسان ہی موجود نہیں. چنانچہ اگر بندر کے اندر کوئی فرد مہار, کیونکہ بندر کی تعداد ہمیں معلوم نہ ہو سکی, اگر فرد سیدھے تو اس میں 40 تبدیلیں ہوتی تو اب بندر سے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 تبدیل ہو کر بڑھ کر 46 ہو جائے. آپ اس پر سکتے اتفاق ہے کہ یہ خود بخود ناممکن, بلکہ ضروری ہے کہ ایکسٹرنل فورس اس کے اندر مداخلت ہے اور جہاں پر سائنسدانوں کا اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹرنل فورس مداخلت کر کے اس میں 6 تصویریں بنا دے گی تو بس بندر جو ہے وہ بانس ہو جائے گا, اس کی مزید نسل آگے نہیں بڑھے گی. چنانچہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ابھی بندر تبدیل ہو کر انسان بنے, اور ایک چھوٹا سا گروپ وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ نہیں ایکسٹرنل فورس اگر تبدیلی کرے تو یہ چانس ہے, یقین سے وہ بھی نہیں کہتی, یہ چانس ہے کہ شاید یہ بندر زندہ رہ جائے, اور کیونکہ اب اس کے اندر 40 تصویریں آ گئی اس لیے اس کی جو آلائے پیدا ہوگی اس کے اندر بھی 40 تصویریں آ جائیں گی, اور 40 تصویر آنے سے بندر بندر نہیں رہتا بلکہ انسان بن جاتا, لیکن اس کے لیے وہ مانتے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایکسٹرنل فورس کی ضرورت پڑے گی, اور اسی ایکسٹرنل فورس کا نام رکھنا حالت رکھے ہیں, خدا رکھے ہیں, اللہ رکھے ہیں, گوڑ رکھے ہیں, کیونکہ ایک چیز کو سب نے مانا کہ تبدیلی ضروری. اب اگر وہ پہلی سال وہ فرسٹ سال علم کے اوپر بالکل بے جان تھی, بے طاقت تھی, بے علم تھی, اسے کچھ نہیں پتا تھا, تو وہ ایکسٹرنل فورس کتنے تھی جس نے ایک چیز کی تبدیلوں میں تبدیلی کر کے دوسری چیز بنائی. سب سے اتفاق ہے کہ کچھ تک یہ نہیں ہو سکتا, ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہے, یا تو اسی کو ایکسٹرنل فورس مانی ہے. ایکسٹرنل فورس ماننے کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے کسی اور کو بنایا الگ سے, اس سے کوئی چیز نہیں نکلی, کیونکہ اس کی اگر کوئی چیز نکلے گی تو اس کے اندر جو تبدیلی تھی ان میں کتنے تبدیلی پیدا کی, یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے پہلے ایک چیز کو بنایا اور پھر اس چیز کو بنا کر اس کے تبدیلوں میں تبدیلی کر کے مختلف چیزوں کو بڑھاتا چلا گیا, اور اس طریقے سے مسئلہ انسانی فیصلے کری گئی. اس چیز کو ماننا پڑے گا, اور اگر اس چیز کو نہیں مانے تو اس کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پھر یہ کس طرح سے ممکن ہے, کیونکہ اتفاق ہے کہ بغیر تبدیلوں کی تبدیلی سے کبھی ایک چیز دوسری چیز میں رہی جاتی. یہ بات اگر کے کافی حد تک مکمل ہو گئی, لیکن کیونکہ کافی پیچیدہ اور دقت طرف سائنس کی مطلب ہے, اس لیے وہ حضرات کے جن کا علم سائنس ان کی قبر کے بعد شاید آسانی سے آ گئی اور جن کو سائنس کی کوئی حفت نہیں یا سائنس ان کی چیز نہیں, ان کے لیے بات سمجھنے میں ذرا مشکل ہوئی ہے, لیکن آپ ابتدائی تبدیلی میں جو پورٹل بنا تھا اس سے آپ نکل گئے. انشاءاللہ آئندہ جو تقریر ہماری فروری کے پہلے دنوں میں ہوگی امانت کی موجود ہے, جب صاحب اس مقام سے آگے بڑھے تو جتنی آج آپ کو ناخوشگواریت یا تکلیف محسوس ہو اب جو آپ سنیں گے, کیونکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے, اس لیے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی, اور اسی ایک نقطے کو یاد رکھیں تو ان سب کا جواب دیا جا سکتا ہے جو کہتے ہیں خود بخود ایک تو دوسری یا دوسرے سے دوسری چیز پیدا ہوتی کریں گے. یہ ان شاء اللہ فروری کے پہلے دن ہے. ہماری یہ جو صبح کی صدا جو عقائد کے موضوع پر ہوئی تھی اس میں ایک زندہ گیا تھا, اور اسی زندگی سے ہم اپنی تاریخ کی گفتگو کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ انسان خدا کو ماننے سے صرف اس لیے انکار کرتا ہے کہ خدا کا ماننا انسان کی گردن پر ذمہ داریوں پر زور ڈال دیتا, ورنہ اگر ایسا خدا لیکن عیسائیوں کا تصور ہے کہ سب کا نام عیسائیوں جیسا سب خدا کو مانتے ہیں, لیکن ایسے خدا کو جس کو مان لیا جائے اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہ ہو, تو خدا ایک کونے میں بیٹھا رہے اور اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو, تو ایسے خدا کو ماننے میں کسی کو کوئی آر نہیں ہوتا, لیکن تو اس کا ہم سے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے, ماننا ہے جس نے مان لیا, لیکن جس وقت خدا آپ کی زندگی میں آ کر دخل لے گا تو بالکل یہ کرو اور وہ نہ کرو, بالکل اس چیز کو تبدیل کرو, اس چیز سے دور اختیار کرو. اب یہیں سے انسان میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا اور خدا کو صرف اس لیے تبدیل کرنے سے انکار کر دیتا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ خدا سے مان کر ہمیں جنت مل جائے گی, یہاں تو الٹی ہمارے اوپر ذمہ داریاں فرض کری گئی, تو خدا کو تبدیل کرنے سے انسان گھبراتا اسی لیے, اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا کہ خدا کو اگر تبدیل کر لیا تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسے خدا کو تبدیل کیا جائے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہ کرے, چنانچہ بت بنا کر رکھ لیے گا, لیکن بتوں کو اگر ہم خدا مان لیں تو خدا کا خدا رہے گا, یہ بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے خدا کی نافرمانی نہیں کی, اور یہ ہم سے کچھ سونے کا نہیں, ہمیں کچھ سوچے کا بھی نہیں, نماز نہ پڑھے تو یہ نہیں کہے گا کہ نماز میں ضروری تھی, روزہ نہ رکھے تو یہ ہمیں کم بھی نہیں کرے گا, اس لیے یہ خدا سب سے بہتر ہے. تو جب یہ تصور اس وقت اگر رسول آگے آتے ہیں تو انسان رسول سے بچنے کی کوشش کرے گا, تو بڑی مشکل سے ہم نے خدا کو مان کر ایسا خدا بنایا تھا جو ہم سے کچھ نہیں کرتا تھا، اب یہ رسول بھی تشریف لے آئے تھے، ہم تو وہی بعض نصیحت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان پوری کوشش کرے گا ایسے رسول سے بھاگنے، اور اگر رسول کو مان بھی لے بدل جائے مجبوری اس اطمینان کے ساتھ کہ بھائی خدا کو تو اس لیے زیادہ ڈر تھا کہ خدا کو موت نہیں آتی، لیکن رسول کو جب وفات پانا ہے اس کے بعد ہم اس جھنجھٹ سے بچ جائیں گے، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں رسول ہم کو اس جھنجھٹ سے چھوڑنے پر تیار نہیں بلکہ اپنے بعد قیامت تک ایسا سلسلہ قائم کر کے جا رہے ہیں کہ یہ بات بات پر ہمیں روکیں گے، بات بات پر ہمیں سوچیں گے، بات بات پر ہمیں نصیحت کریں گے کہ کرو یا نہ کرو، تو ہم انسان کی پوری کوشش کی ہوگی کہ اسی ایمان سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور یہی بنیاد ہے اس تمام مخالفت کی کہ جو خاندان اہل بیت کے ساتھ اصحاب رسول نے رکھی۔ ہم نے بار بار کہا اور ایک مرتبہ پھر الگ اعلان اس بات کے تحت کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی غلط اور مضبوط الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عظمت کے قائل نہیں، لیکن ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہم سے زیادہ اصحاب رسول کی عظمت کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا، جتنا اصحاب رسول کو نہ مانتے چاہے اتنا اور کوئی نہیں مانتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اور آج کی تقریر میں آگے چل کر یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ گزشتہ تقریر اختتام تک پہنچی جب ہماری بات اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے بنارے ایک سازش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور وہ سازش یہ تھی کہ ہم صرف کتاب اللہ کو کافی سمجھیں اور رسول کی احادیث کی طرف سے توجہ کو لوگوں کی ہٹایا گیا، اس لیے کہ کتاب اللہ کے اندر الفاظ مبہم، خدا کی کتاب کے اندر طریقہ تبلیغ ایسا کہ ہر بات کو بالکل واضح طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ بڑے دلیل انداز کے اندر بات کو بتایا گیا۔ تو آپ انہوں نے دیکھا کہ یہ الفاظ مہم الفاظ ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر حدیث رسول ہمارے ساتھ ساتھ رہے، حدیث رسول اگر کتاب خدا کے ساتھ ساتھ رہیں تو وہ کبھی ہمیں کتاب خدا سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دیں، اس لیے سب سے پہلے حملہ حدیث کے اوپر کیا گیا اور سب سے پہلے کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح حدیث کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے تین طریقے اختیار کیے گئے، وہی تین طریقے جو ہم نے گزشتہ تقریر میں بتائے تھے۔ پہلا طریقہ تو یہی، سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ جتنی احادیث موجود ہیں پیغمبر کے زمانے میں تو امت تھے، لیکن جتنی احادیث موجود ہیں پیغمبر کی آج بند ہو گئی، تمام احادیث کو ختم کر دیا جائے، احادیث کے ذخیرے کو جلا دیا جائے، احادیث کے ذخیرے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اردو کا حافظہ بڑا تیز ہوتا، بڑا قوی حافظہ ہوتا، بات سارے یاد رکھی کہ ذخیرہ احادیث کو جلانے کی بھی بات نہیں بن سکتی۔ تو دوسری سازش کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اب لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روک دیا جائے، اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ حدیث بیان کرنے سے اگر ہم نے روک دیا لوگوں اور حدیثوں کو جلوا دیا تو قرآن کی بہت سی آیتیں مہم رہ جائیں گی، لوگ ان کی تجویز کے لیے نکلیں گے اور کسی ایسے کے پاس جائیں گے جو حدیث کی تجویز کر سکے، اس سے پہلے ہم خود ہی آگے بڑھ کر جھوٹی روایتیں بنا کر ان لوگوں کو کسی اور کی طرف جانے کے کیوں نہ روکے۔ یہ تین ایک منصوبے کے تین حصے تھے اور بڑی ذہانت اور مہارت کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے عرب بالکل ظاہر تھے، بالکل بے دماغ تھے، نہیں، بہت بڑے سیاستدان اور مدبر تھے اس زمانے کے عرب، اور ان کی سیاست کی ایک بڑی مثال یہ کہ دو سپر پاور کے بیچ میں بیٹھے تھے، ایک طرف ایران تھا ایک طرف روم تھا، لیکن اپنی تمام آزادی اور خود مختاری کو آخر وقت تک وہ لوگ بچائے رکھے۔ ان کی سیاست اور تدبر کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کی تحریر کی ابتدائی سے، یہ بھی تاریخ کا مسئلہ ہے، ابتدائی سے پیغمبر کی جب مخالفت کی گئی تو انتہائی سیاست کے پاس انتہائی تدبر کے ساتھ، کہ مطلب قرآن یہ کہتا کہ پیغمبر پر تین الزام لگائے گئے کہ پیغمبر شاعر ہے، پیغمبر پاگل ہے، پیغمبر جادوگر۔ ہم اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اپنے علماء سے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الزام لگا دیے گئے پیغمبر پر آگے بند کر کے بری باتیں جتنی چاہے سنا دو، لیکن یاد رکھیے کہ ہر انسان کے پیچھے ان کا ذہن کام کر رہا تھا اور بہت سوچ سمجھ کر الزام لگائے گئے کہ پیغمبر کے اوپر۔ یہ تینوں الزام یہ مت سمجھیے کہ برا بھلا کہنا تھا جو منہ میں آیا بچ گیا، نہیں، بلکہ تینوں الزام سوچ سمجھ کر لگائے گئے کہ ہر ایک کے ذریعے سے ہم کیا مقصد حاصل کریں۔ پیغمبر کو پاگل کہا گیا اور یہ مقدمہ چیز ہے کہ اگر کبھی کسی بچوں کو کبھی کسی کے خلاف بھڑکانا ہو تو اسے پاگل محسوس کر دیا جائے۔ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں پاگل کو ایک لطف کا، ایک ہنسی کا، ایک مذاق کا کھلونا بنا لیتے ہیں، اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، ہر بات میں اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر کو پاگل کہا گیا تاکہ جتنے عرب کے بچے ہیں وہ سب پیغمبر کو لطف کا، مذاق کا ایک کھلونا بنا لے۔ اب یہ ایک عام مظاہرے کی بات ہے کہ صحیح دماغ انسان کے پیچھے اگر بچے لگ جائیں تو وہ صحیح دماغ ہی پاگل بن کر رہ جائے گا. تو آپ نے مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے پیچھے عرب کے تمام بچوں کو لگا دیا جائے اور اس فضل کی حرکتیں پیغمبر کھلا کر کریں کہ وہاں لوگوں کو یقین ہو جائے یہ بچوں پر روکنے کی بات. تفصیل سے انشاءاللہ کسی مجلس میں بات آئے گی. آج تو بڑے اختصار سے تھا. پھر کہا گیا کہ پیغمبر جادوگر. اب اتنا آپ کو معلوم ہے کہ جادوگر کس کی کمزوری ہے اور کون سی کمزوری ہے. اگر کسی مقام پر عرب کو ذرا تو بہن بھی آ جائے کہ یہاں جادو کا انسان ہے کبھی اس مقام کے قریب نہیں پھٹے گی. عرب کے خیر مکانات کی اندر ہو گئی لیکن چند سالوں پہلے تک یہ تھا کہ اگر کسی مقام کی قیمت کسی کو کم کرانا ہوتی تھی تو مجبور کر دیتا تھا کہ اس کے اندر جن جھوٹ آتے ہیں اس کے اندر جادو کا اثر ہے کہ مرد آئے نہ آئے عورت نام سننے کی کان پکڑ کر وہاں سے آپ جائے گی کہ ہمیں اس مقام کے اندر نہیں جانا. تو جادو عورتوں کے ہمیشہ سے فکری کمزوری ہے اور عورتیں ہمیشہ اس مقام سے بھاگتی ہیں کہ جہاں جادو کا لفظ موجود ہے. اس لیے پیغمبر کا جادو گھر کہا گیا تاکہ عرب کی تمام عورتیں دور ہی دور رہیں پیغمبر سے اور پیغمبر کے قریب نہ آنے پائیں. یہ تاریخ اسلامی ہے اور اسی لیے وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب پیغمبر اسلام مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے ایک خلیفہ کو دیکھا کہ بڑی مشکل سے بوجھ اٹھا کے لے جا رہی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے کہا کہ اے عورت اے ضعیف عورت اے میری ماں کے برابر عورت یہ اپنا بوجھ مجھے دے میں تیرا بوجھ اٹھا کر گھر تک پہنچا دوں گا. تو عورت نے بوجھ دیا پیغمبر اس کا بوجھ گھر تک پہنچاتے ہیں. جب وہاں پہنچی تو عورت نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اس کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے ایک مشورہ اور ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ بیٹا تو مجھے کسی اعلیٰ خاندان کا لگتا ہے تو پہلے صورت سے شریف نظر آتا ہے. دیکھ آج کل عربوں کے یہاں مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اپنی اس جادو کی باتوں سے شریف اور سیدھے سادے لوگوں کو اپنی طرف پھینک رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے. تو دیکھا میرا مشورہ اور نصیحت یہی ہے کہ تم سب کچھ کر لیکن کبھی اس کے قریب نہ جا. جسے سنا پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ میری ماں کے برابر قابل احترام ہستی میں تیرے مشورے کو مانتا ہوں میں تیری نصیحت کو سنتا ہوں لیکن عمل کرنے سے مجبور ہوں. اور اپنے گھبرا سے سوال کیا کہ کیا بات ہے جو مجبور ہے کہ جواب دیا اس کے پاس سے وہ جادوگر میں ہی ہوں تو مجھے جادوگر قرض مجبور کر دیا گیا تھا. اور روایت یہ ہے کہ عورت کے فورت ایمان لے آئے لیکن اس طریقے سے عورتوں کو پیغمبر کو دور دیا جا رہا ہے کہ قریب جائیں گے پیغمبر کا پیغام سنیں گے بات ذہن میں آ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ قریب ہی نہ پہنچے ہو. اور تیسری چیز چائے اور شاعری کس کی کمزوری ہے ہر صاحب فکر جوان اور بوڑھے کہ جہاں سنا جاتا ہے کہ فلاں شخص چائے فوراً ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اپنا وقت برباد کرتا رہتا. جہاں لفظ شاعر کسی ایسے انسان نے سنا جس کے پاس ذرا بھی سینس ہوگی اور خاص طور پر عورتوں کا ماحول کہ جہاں شاعری کا مقصد ہی وقت کو برباد کرنا تھا اور جہاں سنا تو شاعر پھر اس کے پاس کوئی ہدایت نصیحت کی بات سننے نہیں جائے گا. چاہے وہ تو شاعری کرتا ہے اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے ہمارا وقت بھی برباد کرتا ہے. تو عربوں کی سیاست کہ تین ایسے انسان لگائے گئے کاغذ پھیلایا گیا تاکہ بچے جو ہے پیغمبر اسلام کا بذا پڑھائے پیغمبر کو دور بھاگے. جادوگر پھیلایا گیا تاکہ عورتیں بھاگیں. شاعر پھیلایا گیا تاکہ ہر عقل مند اور صاحب فکر جلال اور بوڑھا پیغمبر اسلام سے دور بھاگے. اور یہ بھی بہرا ایک فضائل کا نقطہ ہے. اگر کبھی پوری تفصیل کے ساتھ آیا تو فضائل کی مجلس میں آئے گا کہ پیغمبر بھی اس چیز کو مانتے ہیں. اس لیے پیغمبر نے شاعری کے انسان کو جھوٹا قرار دیا کہ صاحب فکر جلال اور بوڑھے میری بات نہیں سنیں گے. اب ضروری ہے کہ کوئی بزرگ کا احساس ہوتا کہ تصدیق کرے ابھی پانی کے لیے عورتیں جادوگر کے الگ پیسہ بھاگیں گی ایک عورت قبیلہ ساتھ ملی تاکہ عورتوں کو پتا چل جائے کہ دیکھو جادوگر نہیں اور بچے بھاگیں گے تو سب سال کے بچے ابھی کو لیا تاکہ ہر مقام پر آگے آگے رہے اور بتاتا جائے کہ دیکھو یہ مجرم نہیں اس سے زیادہ امن دنیا میں کوئی نہیں گزرا. تو یہ عربوں کا تدبر یہ عربوں کی سیاست ہے یہ عربوں کی فکر تھی کہ پیغمبر کے خلاف تین الزام لگائے لیکن بہت سوچ سمجھ کر لگائے اور بہت غور کر کے لگائے. اور اسی لیے پیغمبر اسلام کی جب طاقت بڑھنے لگی تو اب عربوں کے بولے جو دیکھ رہے تھے شروع میں اور منتظر تھے کہ طاقت کمزور پڑ جائے گی وہ اب اسلام کا اظہار کرنے لگے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں تھا اسلام تھا. اسلام نہیں آئے تو اسلام کو ظاہر کیا کیوں تاکہ پیغمبر کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیں کہ پیغمبر کا مشن پیغمبر کی زندگی کے بعد ختم ہو کر رہ جائے. اس مقصد کے تحت انہوں نے پہلا حملہ حدیثوں کے اوپر کیا اور اسی حدیثوں پر حملے کی وجہ سے آج ہم سب کے ساتھ اس حالت کے اندر بیٹھے کہ ہمارے دور کے نوجوان جب گمراہ ہونے لگے یہ حدیثیں سن کر کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. پیغمبر نے کہا کہ جیت آدم جو ہیں وہ ابھی بکر ہیں. پیغمبر نے یہ کہا کہ جنت میں میرے رفیق اور رفیق ابھی بکر ہیں جیت ہوں گے. اس قسم کی روایتیں ہماری جو سنی گزشتہ تقریر میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی پہلا کام تو یہ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ احادیث کا ذخیرہ تھا 500 احادیث کا ذخیرہ. اس کے پاس تھا کہ رسول کا فکر جس کی بیٹی رسول کے گھر میں وہ ہر وقت رسول کے ساتھ اس کا بیٹھتا رہتا ہے. ساری حدیثیں براہ راست سنی ہوں گی یا شاید کسی اور کے ذریعے سے سنی ہوگی تو ناممکن ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر حدیث سنے اور پیغمبر سے تصدیق نہ کرائیں، لیکن آنکھ بند ہوئی تو تمام حدیث کا ذخیرہ منگوایا اور منگوا کر اپنے ہاتھوں کی قید اور آنکھ لگا لی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثیں میں نے جسے سنی میں اسے قابل اعتبار سمجھتا ہوں اور حقیقت میں وہ قابل اعتبار نہ، اور یہ ضمیر پیغمبر کی طرف پلٹ رہی کہ ہو سکتا ہے کہ میں پیغمبر کو قابل اعتبار سمجھتا ہوں لیکن حقیقت نہیں، حقیقت سے وہ قابل اعتبار نہ. پہلا حملہ سپاق ایک میں ساز میں تفصیل ہے، ہمارا وقت بہت مختصر ہے، اس جلدی جلدی ہمیں خدا کی طرف آتے ہیں. سپاق ایک میں ساز میں تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر نے سب کو حکم دیا کہ احادیث کے ذخیرے لائے جائیں اور 15 یا 16 صحابیوں کے احادیث کے ذخیرے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ کوئی حدیث بیان نہ کر لیتا آئی جس نے ابھی تو امیر حضرت عمر نے مارا، اتنا مارا کہ ان کے جسم کا خون بہنے لگا، اس لیے کہ وہ آدمی بیان کر دیتے ابو ذر غفاری کو اور ابو درجہ کو قید کر دیا. اس فلم کے اندر جو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کیا کرتے تھے اور زیادہ کا بیان جب فراق پتا ہو گیا تو امیر المومنین حضرت عمر ان کے اعتبار سے حضرت عمر نے ہمیں عراق کی طرف بھیجا. ہم لوگ چلے مدینے کے باہر سے تو ہماری حیرت کی اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک مرتبہ جب ہم تھوڑا دور آ گئے لوگوں سے تو حضرت عمر نے ہم سے سوال کیا، انہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں چل رہا ہوں. میں نے ہم نے جواب دیا کہ چاہے آپ ہماری عزت کے لیے ہماری عزت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ وہ تو مقصد ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ تم جہاں پر جا رہے وہاں پر لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے خلافت یا قرآن کے بڑے شوقین ہیں. یہ تو خبردار پیغمبر کی حدیثیں بیان کر کے حدیث کو قرآن سے ملا نہ دینا بلکہ اپنی احادیث کو روک دینا. یہ شعبہ کہتے ہیں کہ جب ہم عراق سے پلٹ کر آئے لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ تم نے عراق میں کتنی احادیث رسول بیان کی، تو ہم نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں حضرت عمر نے ہمیں مجبور کر دیا تھا. تو احادیث کے بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی. اور اس کے بعد تیسرا بدلا، اس کے بعد تیسرا اسٹیج آتا کہ جب یہ دیکھا کہ احادیث کے بیان پر پابندی ہے، احادیث کے نثر کرنے پر پابندی ہے، لیکن قرآن کی غرض سے آیتیں بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں. اگر ہم ان آیتوں کی تصویر بیان نہیں کریں گے تو یقیناً ان لوگ نکلیں گے اور جو ان کو نظر آئے گا اس کو سیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ بڑے اہل بیت تک پہنچ جائیں. چنانچہ پھر یہ تعلیم تیار کی گئی کہ ہم خود ایسی احادیث بنا بنا کر جو نہ پھیلا دیں کہ لوگ کسی اور کے پاس نہ جائیں. اور اس کی تفصیل گزشتہ سے آ گئی تھی کہ پہلا حکم یہ کیا گیا کہ قرآن کی ہر وہ آیت جو علی کی شان میں ہے اس کو کسی نہ کسی طرح اصحاب خلافہ کی شان میں ظاہر کر دیا جائے. اور اس کے اوپر واقعات آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں. باقاعدہ سودا بازی ہوا کرتی تھی کہ 1 لاکھ درہم لوگے تب بھی حدیث کو تبدیل کرو گے یا 1.5 لاکھ درہم دو گے تب بھی حدیث کو تبدیل کرو گے. اس قسم کے بےشمار واقعات ہیں. امیر معاویہ مطلب مدینے میں آیا اور ابو ہریرہ کے زمانے میں امیر معاویہ نے توجہ کم کر دی تھی. آیا آ کر پیٹ کھول کر نام دیا امام تمنا کا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے اور کہا کہ آئے لوگوں میں نے پیغمبر سے سنا کہ جو میرے حرم مدینے کی حرمت کو نقصان پہنچائے گا اس پر اللہ کی اور تمام ملائکہ کی لعنت ہوگی اور قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی. اور لوگوں گواہ ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی وہ شخص ہے کہ جس نے مدینے کی حرمت کو دبا دیا ہے. چنانچہ پیغمبر کے الفاظ میں اس کے اوپر اللہ اور ملائکہ کی قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی. ایک نہیں دو نہیں بے شمار اس قسم کے واقعات ہے. یہ حکومت کے وقت نے ایک حکم جاری کیا اور جس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ گئی تھی. حکم جاری کیا کہ بغائے کے حضرت عثمان میں حدیثیں بنائی جائیں، بغائے حضرت عثمان میں حدیثیں بنائی گئی. ایک اثرتی ملتی تھی ایک حدیث بنانے والے سے. اب روایت کیا کہ لوگوں نے اتنی حدیثیں بنائی تو حکومت کے بعد گھبرا گئی کہ اتنی حدیثوں کے اوپر سے کوئی یقین نہیں کرے گا. چنانچہ حکم دیا گیا کہ نہیں، بڑے بھائیوں کا بھی کچھ تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں حدیثیں بنائی جائیں. حدیثیں بیان بنانا شروع کر دی گئی اور اس کے اندر دیکھا یہ گیا کہ عرب لوگ ان کی مٹی کے اندر ادب اور شاعری بڑی تھی. اگر ہم اپنی طرف سے جملہ بنا کر لے جاتے ہیں اور عربوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ پہچان لیں گے کہ فلاں رسول نہیں. چنانچہ وہ شادی تیار کی گئی کہ بالکل فلاں رسول کرو، الفاظ رسول کرو، لیکن نام تبدیل کرو. صرف نام تبدیل کرو، حدیث کو وہی رکھو. اور اس کی مثالیں گزشتہ تقریر میں دے رہے تھے کہ جب بات ختم ہو گئی تھی. مثلاً امیر المومنین کے بارے میں یہ حدیث ہے، اے علی تم صدیق سے آج، تم صدیق سے اکبر اور فاروق سے اعظم. اب یہی حدیث دی گئی کہ اے نہیں، الفاظ پیغمبر ہے اور علی کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام رکھ دیا گیا تاکہ پہچاننے والے یہ پہچان نہ سکے کہ کسی غیر کا سلام. ایسی 12-13 بڑی بڑی مثالیں یہ مطلب یہ حدیث کہ اے علی اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. اب یہی حدیث الفاظ پیغمبر رکھیں گے کہ الفاظ پیغمبر بدلیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے. الفاظ پیغمبر رکھیں گے لیکن نام علی کو ہٹا کر کسی اور کا رکھ دیا گیا. تیری حدیث کہ میں ان پر ایمان لانے والا میں سب سے پہلے علی جس کو تبدیل کر کے سب سے پہلے ابو بکر کا نام رکھ دیا گیا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ابو بکر. لیکن جب دیکھا کہ بات نہیں بنے گی تو پھر آگے اضافہ کیا کہ مردوں میں گئے اور عورتوں میں گئے اور بیلوں میں گئے اور جوانوں میں گئے. جبکہ تاریخ میں قبر جس کا اردو ترجمہ اپنے پاکستان میں موجود ہے اس کی روایت بتاتی ہے کہ 50 آدمی اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے, اس کے بعد یہ اسلام لائے تھے. اسلام بھی نہیں بلکہ اسلام یعنی اسلام کو ظاہر کیا. اس قسم کی جتنی آپ کو حدیثیں ملیں گی جو آپ کو نظر آتی ہیں دوسروں کی ٹانگ میں, یاد رکھیے ان تمام کے اندر بالکل اس طرح کی حدیث کی گئی ہے کہ حدیث کی علی کی شان میں, علی کی فضیلت میں, اور اس میں اس کا نام رکھا, اس میں نام امیر المومنین کا نکال کر کسی اور کا نام داخل کر دیا گیا. یہ سلسلہ بڑھا اور اس حد تک یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا احادیث کو تبدیل کرنے کا, احادیث کو دینی احادیث بیان کرنے کا. یہ خود ہم نہیں علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے, ایسا ہونا تو ناممکن ہے کہ رسول کے رسول کے گھر والے قدم کی حرکتیں انجام دیں. اسی پاکستان کے ترجمہ شدہ صحیح بخاری کے اندر اس قسم کی روایتیں اگر ہم یہاں پر بیان کریں, بچوں کی محفل ہے اس لیے بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو چھوٹے بچے, لیکن بیان کریں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور خود ان کے علماء نے شکایت کی ہے صحیح بخاری کی, یہ حدیث آئیں تو کیسے آئیں اور اگر آ گئے تو ترجمہ کیسا ہوا, اور اب زور دیا جا رہا کہ اس کے ساتھ دیا جائے اور نئی قسم کے صحیح بخاری بنائی جائے. پیغمبر اسلام کے حکومت کرنے کا اور جھوٹی روایات کرانے کا سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ سو سو اور دنوں سال بعد پیدا ہونے والے وہ اپنا سلسلہ بنانے لگے پیغمبر اسلام سے. مثلاً آج کل تو اختلاف ہمارا برادران والے سننے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بارہ سے بنایا جا رہا ایک زمانے میں جب سیا حالت تعلیم ہے تو ان لوگوں کو لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے. جناب اس زمانے میں حنفی اور شافعی حضرات سے اختلاف شروع ہوا. اب اس وقت یہ ہمارے ساری تاریخ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں ان کے امام, ان کا اتفاق ہے کہ کسی کو مانو جنت لے جاؤ گے, لیکن جب وہ آپس میں اتنا لڑ رہے تو چھٹے امام کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا. یہ ایک روایت ہم بیان کر کے جس کو آئندہ ہفتے ہوگی ان شاء اللہ آئندہ کے بعد والے ہفتے میں. اور روایت یہ کہ پیغمبر نے کہا, ہم بنائی روایت کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہوگا امام شافعی, یاد رکھے کہ وہ شیطان کا دوسرا بھائی ہوگا اور میری امت سے اتنا نقصان پہنچائے گا جتنا شیطان نے بھی نہیں پہنچایا. جس کے نتیجے میں شافعی والوں نے حدیث بنائی کہ یاد رکھو کہ تم لوگ دجال سے بچتے رہتے ہو, لیکن میری امت میں ابھی حلفہ پیدا ہوگا جو دجال سے بڑھ کر تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا اور جو پائے اسے قتل کر ڈالے. یہ پیغمبر کے حوالے سے مزید پر کے روایت تاریخ برکات کی کوشش جن میں روایت موجود ہے حوالہ مزید اور دے رہی ہے. تو اب جب آپس کے ایمانوں میں یہ اختلاف ہو رہا تو خود یہ غور کریں کہ پانچویں اور چھٹے ایمان کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے اور کتنا بدترین سلوک کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ یہی زمانہ چھٹے ایمان کا ہے جس پر ہماری جو سمجھ آئی تھی. بات پھر آج کتنا رہ گئی, ان شاء اللہ آئندہ جمعہ سے وہی رکھا اور اپنا تیار اور اس کے بعد پورا نجی مہینے کا پہلا دن آئے گا. تو ان کی نظر پر گفتگو اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ فوراً دوسری گفتگو شروع کر دی جائے. یہ ہمارے جو خدمتی ہے اور تاریخ کے موضوع پر بھی گفتگو اس مقام پر پہنچی ہے, یہ پھر اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ گفتگو پر آغاز کے لیے شروع ہو جائے بہت جلدی. چنانچہ آئندہ دن ہے تو وہی ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس انسان سے, اور اس کے بعد انگریزی مہینے سے پہلے دن میں جو حقائق اور تاریخی گفتگو کے بعد ہی ہماری آج کی جو گفتگو ختم ہوتی ہے. آپ حضرات بڑی رہنے کی آج خاص طور پر